الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخفيفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فطرة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا و ذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجمي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخیر یا ذا الجود والکرم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم معززین حاضرین و سامعین کرام قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اسراء کی دو آیات کریمہ آیت نمبر 59 اور آیت نمبر 60 یہ دو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں انشاءاللہ العزیز ان کا ترجمہ اور تفسیر عرض کی جائے گی اور اگر اس سے وقت بچے گا تو شاید اگلی آیات کریمہ کی تلاوت کریں وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون اور ہم ایسی نشانیاں بھیجنے سے یوں ہی باز رہے کہ انہیں اگروں نے جھٹلایا. وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ فظلموا بها, اور ہم نے ثمود کو ناقہ دیا آنکھیں کھولنے کو, تو انہوں نے اس پر ظلم کیا. وما نرسل بالآیات الا تخویفا, اور ہم ایسی نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کو. یہ آیت نمبر 59 ہے. اس کے شان نزول علماء نے کئی لکھے ہیں, حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں, اور یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی بہت رسول آئے, تو جیسے آپ سے پہلے رسول آئے سلیمان علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, نوح علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر رسول آئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے اختیارات دیے اور معجزات دیے. آپ خود ہی کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر ہوئی, وہ ہوا کو حکم دیتے اور ہوا ان کو آنن فانن, جو کئی مہینوں کا راستہ ہے وہ ایک تھوڑی دیر میں وہاں پہنچا دیتی. آپ نے خود ہی بتایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دریائے مصر جو تھا وہ مسخر ہو گیا, انہوں نے اس کو عصا مارا اور اس سے رستے نکل آئے, جیسے انہوں نے دریا کو حکم کیا دریا نے ایسے ہی کر دیا. آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرما دیتے تھے. تو یہ آپ کی بتائی ہوئی ساری باتیں ہیں جو آپ کہتے تھے. جب آپ بھی انہی کی طرح ایک رسول ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائیں, تو آپ اس صفا پہاڑ کو سونا کیوں نہیں بنا دیتے, اس کو سونا بنا دیں ہم ایمان لے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا. دوسرا شان نزول جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے, وہ بھی اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے کہ اہل مکہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پہاڑ پر تھے, اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ چاہتے ہیں ہم مسلمان ہو جائیں, تو اس پہاڑ کو سونا بنا دے, اور جتنے پہاڑ یہ مکہ مکرمہ میں ہیں نا ان سب کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تاکہ یہ کھلا میدان بن جائے, ہم وہاں کھیتی باڑی کریں, وہاں چشموں کو پیدا کر دیں, پانی بہے اور ہمیں جو ہے کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے, وہیں کھیتی باڑی ہو, وہیں پھل ہو, وہیں فروٹ پیدا ہو, وہیں غلہ پیدا ہو, اور ہم باہر جانے سے سردیوں گرمیوں کے سفر سے بچ جائیں. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس پہاڑ کو سونا کر دیں, پہاڑوں کو ہٹا دیں, کھلا میدان بنا دیں, ہم آپ پر ایمان لائیں گے, آپ بھی خوش ہو جائیں اور ہم بھی خوش ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس آیت کو نازل فرمایا. تیسرا شان نزول, حافظ ابو یعلیٰ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے محبوب اپنے قریبی جو تمہارے ریلیٹو ہیں رشتہ دار ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ ابو قبیس پر چڑھ گئے جو کعبۃ اللہ کے ساتھ والا پہاڑ ہے، کوہ ابو قبیس، اس پر آپ چڑھے اور آپ نے آواز دی، اے بنی عبد مناف میرے پاس آؤ، یعنی اپنے قبیلے کو، اپنے جو رشتہ دار تھے کلوز ریلیٹو تھے ان کو بلایا، وہ سارے آ گئے اور آپ نے فرمایا لوگوں تمہیں پتا ہے کہ میں نذیر ہوں، یعنی ڈرانے والا ہوں، اور عرب میں جب کوئی شخص یہ کہتا، جب اعلان کرتا اور کوئی بھی شخص یہ کہتا کہ میں نذیر ہوں، تو یہ نشانی ہوتی تھی اس بات کی کہ اس نے کوئی بہت بڑا دشمن دیکھا ہے جو نقصان پہنچانے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو لوگ اس کی بات کو سچا مانتے کہ یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ ایسا ڈر والا لفظ تھا نذیر کہ لوگ اس کی بات کو مانتے اور سارے اکٹھا ہو کر اپنا دفاع کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تمہیں پتا ہے میں نذیر ہوں، تو یہ بات سن کر سارے عبد مناف، آپ کے دادے کی جتنی اولاد تھی وہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ جب آئے تو آپ نے اپنا پیغام ان کو سنایا، جب آپ نے اپنا پیغام سنایا تو وہ لوگ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، تو بتائیے آپ سے پہلے بھی رسول آئے، پھر انہوں نے نام لیا اسی طرح، سلیمان علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، ہر نبی نے اپنا اپنا معجزہ دکھایا، سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو مسخر کیا، موسیٰ علیہ السلام نے دریا کو پھاڑا، عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، ان کی مشکلات کو آسان کیا۔ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بھی ایسا کریں، ہماری اس مشکل کو آسان کریں، یہ ابو قبیس پہاڑ جو ہے نا اس کو سونا بنا دیں تاکہ ہمیں جب ضرورت پڑے اس کا ایک پتھر ہم اکھاڑ لیں، اس کو خرچ کریں اور اس پیسے کو خرچ کر کے اپنا گزارا کریں، نہ یمن جانا پڑے، نہ سیریا جانا پڑے، نہ گرمیوں کا سفر کرنا پڑے، نہ سردیوں کا سفر کرنا پڑے۔ تو آپ ایسا کام کریں، اس کو سونا بنا دیں اور ساری چیزیں ہٹا دیں اور چشمے یہاں بہنے شروع ہو جائیں، دریا بہنے شروع ہو جائیں، ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ جب آپ کو مشرکین نے یہ کہا تو جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی جل شانہ کا حکم ہے کہ اے محبوب، اگر آپ چاہیں تو جب یہ لوگ صبح اٹھیں یہ پہاڑ سونے کا بن جائے، اگر آپ چاہیں تو ہم اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، یہ آج رات سوئیں صبح اٹھیں تو یہ پہاڑ سونے کا ہو۔ لیکن اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ہم ان کو وہ عذاب دیں گے جو ہم نے پوری پہلی امتوں میں کسی کو نہیں دیا ہوگا، اور اگر آپ چاہیں تو ہم ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیں تاکہ یہ جب بھی ان کا ارادہ ہو یہ توبہ کریں گناہوں سے، تو ہم ان کو گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق دے دیں، اسلام میں آنے کی توفیق دے دیں، اگر یہ ایمان نہ لا سکے ان کی اولاد کو ایمان میں آنے کی توفیق دے دیں تو یہ آپ کی مرضی پر ہے، چاہتے ہیں تو ہم آج رات کو اس کو سونا بنا دیتے ہیں، لیکن اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے ہم ان کو عذاب دیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم رحمت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے ہیں، جب ان کا قسمت بدلے گی یہ توبہ کریں گے، گناہوں سے معافی مانگیں گے، ہم ان کا عذاب دور کر دیں گے اور ان کو مومن کر دیں گے، یا ان کی اولاد کو مومن کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل میرے رب کو میری طرف سے یہ عرض کر دو کہ ہم سونے کا پہاڑ نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اے اللہ ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، میں اپنی امت پر قوم پر عذاب نہیں چاہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا فیض اور کتنی رحمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جذبات میں آ کر لوگوں کی بات فوری سن کر یہ فیصلہ نہیں فرمایا کہ اللہ یہ سونا بنا دے تاکہ جو ایمان لائے گا لائے گا، جو نہیں لائے وہ جاتا ہے تو بشک تباہ و برباد ہو جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو چنا جو امت کے لیے بہتر تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم رؤوف نبی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی تعریف فرماتا ہے، فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، امت کا تکلیف میں پڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزرتا ہے. آپ برداشت نہیں کر سکتے کسی امتی کی تکلیف کو دیکھ کر. بالمومنین رؤوف رحیم، اور خاص کر مومنوں پر تو حضور بڑے رؤوف مہربان اور بڑے رحم دل ہیں. مومنوں پر تو آپ بہت رحم فرمانے والے ہیں. تیرا نے کافروں کو عذاب میں جانے سے بچا لیا، واقعہ اللہ رحمت کے دروازے کھول دے تاکہ یہ لوگ جب ایمان لانا چاہیں تو ان کے لیے تیری رحمت کے دروازے کھلے ہوں اور یہ ایمان لے آئے. اے اللہ ان کو ہلاک نہ فرما. سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائے سورہ انفال کی وہ آیت کریمہ کہ جب نظر بن حارث نے یا ابو جہل نے، ان دونوں میں سے کسی ایک نے، دونوں روایتیں آتی ہیں، کعبے کا غلاف پکڑا، چونکہ وہ کعبے کے متولی تھے، قریش تھے، کعبے کا تو احترام کرتے تھے جیسے ان کا دین کہتا تھا، کعبے کا غلاف پکڑا اور کہا اللہم اے اللہ ان کا نہذا ہو الحق، اگر یہ تیرا قرآن حق ہے، اگر یہ تیرا نبی حق ہے، اگر یہ تیرا دین حق ہے جس کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلاتے ہیں، فامطر علینا حجارتا من السماء، تو پھر ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا اور ہمیں ختم کر دے، اویتنا بعذاب علیم، یا ہمیں دردناک عذاب پہنچا تاکہ ہم ہلاک ہو جائیں. یعنی اتنا ان کو گھمنڈ تھا کعبے کی عبادت کرنے کا اور کعبے کے متولی ہونے کا. اللہ تعالی جل شانہ نے جب ان کی یہ دعا جو انہوں نے مانگی تھی اپنے لیے اس کو سماعت فرمایا، تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، تم تو عذاب مانگتے ہو لیکن میں تمہیں اس وقت تک یہ عذاب نہیں دوں گا جب تک میرا محبوب تمہارے اندر موجود ہے. پہلی امتوں پر جو ہے عذاب آئے، قومیں کی قومیں تباہ ہو گئیں، پورے علاقے تباہ ہو گئے، ان کا نقشہ، ملکوں کا نقشہ ختم ہو گیا، ہر جو ہے پوری کی پوری قوم یا بندر بن گئی، خنزیر بن گئی، یا پانی میں ڈوب گئی، یا وہ جو ہے بارش اور ہوا اور جکھڑ سے، بجلی کی کڑک سے، مختلف عذابوں سے تباہ و برباد ہو گئی. لیکن اللہ تعالی حضور علیہ السلام کی امت دعوت کو اللہ ہلاک نہیں فرما رہا. فرماتا ہے کہ ہمارا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، ہم اس کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں بھیجتے. یہی وجہ ہے کہ قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، حضور علیہ السلام کا دین قیامت تک ہے، حضور کی امت قیامت تک ہے. قیامت تک کسی کافر پر، کسی مشرک پر، کسی دہریے پر، کسی بے دین قوم پر وہ عذاب نہیں آئے گا جو پہلی امتوں پر آتا تھا. انڈیویجول اگر کوئی عذاب کسی ایک پر آتا ہے اس کی گارنٹی نہیں ہے, وہ تو آئے گا, لیکن جیسے قوموں کی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں, ان کو بندر بنا دیا جاتا ہے, خنزیر بنا دیا جاتا ہے, یا بجلی کی کڑک سے ختم کر دیا جاتا ہے, یا ان کو جو ہے طوفان بھیج کر پوری نسل انسانی کو مٹا دیا جاتا ہے, ایسے عذاب اللہ تعالیٰ نہیں بھیجے گا. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, کیا فرمایا, وما منعنا ان نرسل بالآیات, ہم جو معجزات نہیں بھیجتے, ہم جو معجزات جو تم مانگتے ہو کہ پہاڑ سونے کا بنا دو, یہ پہاڑ سارے ہٹا کر میدانی علاقہ بنا دو, یہاں جو ہے مکے کے اس سخت علاقے میں پہاڑی علاقے میں چشمے کھول دو, یہ تمہاری منہ مانگی معجزے منہ مانگی باتیں ہم کیوں نہیں پائے پوری کرتے, اس کا وجہ کیا ہے؟ الا ان کذب بها الاولون, کہ اگر ہم بھیج دینا تو جیسے تم سے پہلے کفار نے اس کو جھٹلایا ہے اسی طرح تم بھی جھٹلا دو گے. ہم اس لیے نہیں بھیجتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھیجیں اور تم جھٹلا دو, اور اگر ہم بھیجیں اور تم جھٹلا دو اس کو تو پھر ہم تمہیں وہ عذاب دیں گے جو ہم نے پہلے کسی کو نہیں دیا, سخت ترین عذاب تمہیں دے کر تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے. اور اس کی مثال تو ہم نے فرمایا, وہ آتینا سمود الناقۃ مبصرۃ فظلموا بها, اس کی مثال تمہارے سامنے ہے کہ ہم نے قوم سمود, انہوں نے کہا کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ, اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ قوم سمود نے کہا کہ یہ پہاڑ جو ہے اس پہاڑ سے 60 گز کی اونٹنی برآمد ہو, اس پتھر سے 60 گز کی اونٹنی برآمد ہو, وہ نکلے اور وہ پریگنٹ ہو اور اسی وقت وہ آواز نکالے اور ہمارے دیکھتے ہوئے اسی کے قد کا بچہ پیدا ہو ہمارے سامنے, ہم اس بچے کو دیکھیں, اونٹنی کو دیکھیں, پہاڑ سے نکلتا ہوا دیکھیں, بچے کو پیدا ہوتا ہوا دیکھیں, ہم آپ پر ایمان لائیں گے. کہ وہ رب جو پتھر سے ایک اونٹنی کو پیدا فرما سکتا ہے اور پھر اس اونٹنی جو ہے بغیر یعنی بغیر کسی اس کے اپنے ساتھی جوڑے کے وہ حاملہ ہو, اس سے بچہ پیدا ہو اونٹ, وہ بھی اسی جتنا ہو, تو ہم مان جائیں گے کہ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام سچے ہیں. سیدنا صالح علیہ السلام نے پہلے تو ان کو سمجھایا, جب وہ باز نہ آئے آپ نے پتھر کو اشارہ کیا, 60 گز کی اٹھتی نکل آئی, پھر وہ بولی, اس نے آواز نکالی, اس سے بچہ پیدا ہوا, اب انہوں نے جھٹلا دیا. اسی کا ذکر خدا فرماتا ہے کہ جیسے قوم سمود نے دیکھا کہ ہمارا منہ مانگا معجزہ رب نے دکھا دیا اور یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا, لیکن انہوں نے کیا کیا, اس کو انکار کر دیا. فظلموا بها, انہوں نے انکار کر دیا. سیدنا صالح علیہ السلام نے یہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے, تم نے اٹھنے کا انکار کیا, معجزے کا انکار کیا, ایمان نہیں لاتے. دیکھو نبی کتنا کریم اور رحیم ہوتا ہے اپنی امت پر, کہا کہ اب بھی وقت ہے, چانس ہے, کیا کہ اس اونٹنی کو کچھ نہ کہنا, یہ تمہارے کھیتوں میں جائے, تمہارے کنویں پہ جائے, تمہارا پانی پیئے, تمہارا کھانا کھائے, کسی بازار میں جائے, کسی گلی میں جائے, کسی محلے میں جائے, خدا کے لیے اس اونٹنی کو اور اس کے بچے پر ظلم نہ کرنا. اگر تم نے اس پر ظلم کیا, اس کو نقصان پہنچایا, اس کو کچھ کہا, تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جانا. تو یعنی ان پر عذاب آ جانا چاہیے تھا جب انہوں نے انکار کیا, لیکن اللہ کا نبی پھر بھی اپنی قوم کو بچا رہا. جب انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی ہر بات کا الٹ کیا اور ایک عورت کے پیچھے لگ کے اس شخص نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کو گھٹنوں سے کاٹ دیا, اور اس جب اونٹنی کو کاٹ دیا, اس پر ظلم کیا, بچہ دوڑتا ہوا آواز دیتا ہوا اسی پتھر کے اندر جا کر چھپ گیا جس پتھر سے اڑتی نکلی تھی. اب صالح علیہ السلام کو فکر پڑ گیا کہ جس بات سے میں نے قوم کو منع کیا تھا انہوں نے وہی کیا. اب آپ نے فرمایا کہ اے لوگو 3 دن کا انتظار کرو. اب ذالک وعد غیر مکذوب, 3 دن کا وعدہ ہے تمہیں ارشاد, 3 دن میں تم ہلاک اور تباہ برباد ہو جاؤ گے. تو وہی ہوا, 3 دن میں قوم سمود تباہ برباد ہو گئی, ان پر عذاب نازل ہوا. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہمیں کون سی چیز روکی ہوئی ہے اے قریش مکہ, اے کفار مکہ, اے اہل مکہ, ہمیں کون سی چیز روکی ہوئی ہے کہ ہم اس ابو قبیس پہاڑ کو یا صفا پہاڑ کو سونا نہیں بنا رہے, یہ چیز روکی الا ان کذب بہ الاولون, کہ جیسے پہلوں نے ہمارے قدرتوں کو جھٹلا دیا تم بھی جھٹلا دو گے, اور یہ نشانی تمہارے سامنے ہے کہ ہم نے سمود قوم سمود کی ناکا ہم نے تمہیں دی, اونٹنی دی, مبصرتن ایک کھلا معجزہ, فظلموا بہا, اور انہوں نے اس کی پیر کاٹ کر ٹانگیں کاٹ کر کونچے کاٹ کر اس پر ظلم کیا. وما نرسل بالآیات الا تخویفا, اور ہم ایسی نشانیاں نہیں بھیجتے مگر صرف ڈرانے کو بھیجتے ہیں. ہم یہ نشانیاں جو بھیجتے ہیں, معجزات بھیجتے ہیں, یہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگ ڈر جائیں, اللہ کے خوف سے پناہ مانگیں, توبہ کرے, استغفار کرے. ہم اس لیے ایسی نشانیاں بھیجتے ہیں. یہ جو قوموں پر عذاب آتے ہیں نا, یہ اس لیے آتے ہیں تاکہ قوم جو ہے درست ہو جائے. جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کے دور میں زلزلہ آیا, آپ نے فرمایا لوگوں یہ دیکھو زلزلہ آیا ہے, تمہارے اندر بہت خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں, تب یہ زلزلہ آیا. اگر آئندہ زلزلہ آیا, آپ نے فرمایا قوم کو, اگر آئندہ زلزلہ آیا تو میں تمہارے اوپر سزا وارد کروں گا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ, کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے یہ زلزلے آتے ہیں. صحابی رسول یہ فرما رہے. پھر آپ نے کوڑا لے کر زمین کو مارا. جب زمین کو کوڑا مارا اور کہا اے زمین کیا تجھے کوئی شکایت ہے کہ میں نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا, تو زلزلہ دیتی ہے. اس کے بعد مدینہ طیبہ میں آج تک زلزلہ نہیں آیا. یعنی حضرت فاروق اعظم اتنے صوفی منش, ایسے اللہ سے ڈرنے والے تھے کہ آپ کا ایک ایک واقعہ آپ دیکھیں تو حیران رہ جائیں. اتنا عظیم صحابی ہو کر, اتنا جابر بادشاہ ہو کر, اتنا دلیر بادشاہ ہو کر اللہ کے خوف سے کانپ جاتا تھا. اللہ کا حکم آ جاتا, حضرت عمر فاروق کانپنے لگ جاتے. روب اتنا تھا کہ لوگ آپ کا نام سن کر ڈرتے تھے. تو فرمایا یہ جو زلزلے آتے ہیں, یہ جو قوموں پر عذاب آتے ہیں, یہ آج جو ملکوں میں آپ دیکھتے ہو کہ کسی ملک میں بھی امن نہیں ہے, مختلف قسموں کے عذاب ہیں, کہیں بھوک کا عذاب ہے, کہیں غربت کا عذاب ہے, کہیں قتل و غارت کا عذاب ہے, کہیں زلزلوں کا عذاب ہے, کہیں طوفانوں کا عذاب ہے, کہیں جو ہے یہ بدکاریوں کا عذاب ہے. یہ سارے عذاب رب کیوں بھیج رہا ہے؟ یہ وارننگ دے رہا ہے کہ میرے عذاب سے بچ جاؤ. فرمایا وما نرسل بالآیات الا تخویفا, ہم ایسی نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کو بھیجتے ہیں. آگے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ, اور جب ہم نے تم سے فرمایا کہ سب لوگ تمہارے رب کے قابو میں ہیں. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِطْرَةً لِلنَّاسِ, اور ہم نے نہ کیا وہ دکھاوا جو تمہیں دکھایا تھا مگر لوگوں کی آزمائش کو. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ, اور وہ درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے. وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا, اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو انہیں نہیں بڑھتی مگر بڑی سرکشی، یہ آیت نمبر 60 ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ رب تعالی تمہارے اوپر منہ مانگی چیز تمہیں نہیں دے رہا، جو تم مانگتے ہو کہ پہاڑ سونے کے ہو جائے، جو تم مانگتے ہیں کہ پہاڑ ہٹ جائیں، جو تم مانگتے ہو کہ چشمے یہاں جاری ہو جائیں، یہ رب کیوں نہیں دیتا؟ جب یہ بات آپ نے سمجھائی تو وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درپے ہو گئے تکلیف دینے کو کہ ہمارا منہ مانگا معجزہ نہیں دیتے، تو وہ سرکشی کرنے لگے، ظلم کرنے لگے اور آپ پر سختی کرنے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ لوگ میری دشمنی کرنے، مخالفت کرنے پر تو لائے ہیں، آپ کو خیال پیدا ہوا کہ میں کس طرح اس کا محاسبہ کروں، کس طرح ان کو سمجھاؤں. تو رب تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا اے محبوب، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہم نے پیغام تمہیں دیا ہے وہ اللہ لان کھلم کھلا ان تک پہنچاؤ. کیوں؟ ویز کل نہ علاقہ، جب ہم نے آپ کو کہہ دیا یہ کام کرو تو فکر کرنے کی بات نہیں، ڈرنے کی بات نہیں. ان نہ ربا کا احاطہ بنناس، یہ سارے انسان تیرے رب کے قابو میں ہیں، ان میں سے کوئی نہیں حرکت کر سکتا، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ یاسمو کا من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے، آپ اپنی سیکیورٹی ہٹا دیجئے. حضور پر جو پہرے ہوتے تھے، صحابہ پہرا دیتے تھے، وہ پہرے ہٹا دیے گئے کیونکہ رب نے فرما دیا واللہ یاسمو کا من الناس، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں دشمنوں سے بچائے گا. اور یہاں فرمایا یہ بندے تیرے رب کے قابو میں ہیں، اس کے حکم کے بغیر یہ ہل نہیں سکتے. اے محبوب، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تبلیغ فرمائیے. کتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی پروٹیکشن ہے، یعنی حضور نے سوچا کہ یہ لوگ میرے اوپر سختی کریں گے، اور جب رب کہہ دے میرے محبوب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان ربک احاطہ بالناس، یہ تیرے رب کے کنٹرول میں ہے، یہ اس کے قبضے میں ہے. ہاں جی، تو اس آیت سے، اس جملے سے بعض علماء نے کہا یہاں سے مراد ہے کہ اہل مکہ جو ہیں یہ اللہ کے کنٹرول میں ہیں، اور آپ نے اللہ تعالی نے فرما دیا محبوب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کے کنٹرول میں ہیں، یہ ان قریب مکہ فتح ہو جائے گا. یہ رب تعالی نے حضور علیہ السلام کو خوشخبری دے گی، ان قریب مکہ فتح ہو جائے گا، یہ لوگ جو آپ کی دشمنی کرتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں، یہ جلدی مسلمان ہو جائیں گے، اور آپ اس مکے کو فتح کر کے آپ مکے کی حکومت آپ کے حوالے ہو جائے گی. اور دوسرے فرماتے ہیں کہ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی اور لوگوں نے آپ کے ساتھ دشمنی کی، سختی کی، اور آپ کو فکر لائق ہوئی، تو رب تعالیٰ نے آیت نادر فرمایا کہ اے محبوب، مشرق مغرب شمال جنوب جہاں بھی آپ تبلیغ کریں کوئی شخص آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ سب لوگ اللہ کے قبضہ میں ہیں. آگے فرمایا وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس، اور ہم نے جو آپ کو دکھایا تھا، ہم نے جو آپ کو دکھایا تھا وہ چیز جو ہم نے دکھائی تھی وہ کیا تھا؟ وہ لوگوں کے لیے آزمائش اور فتنہ تھا. اللہ فرماتا ہے کہ محبوب، جو چیز ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ منظر، وہ نقشہ، وہ سچویشن جو ہم نے دکھائی تھی وہ لوگوں کے لیے آزمائش تھی. اس آزمائش سے، یہ دکھانے سے تین چیزیں مراد ہیں، بڑی قابل غور بات ہے اگر آپ تھوڑی توجہ میری طرف کریں. ایک تو یہ کہ جو چیز ہم نے آپ کو دکھائی تھی وہ لوگوں کے لیے آزمائش تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار نے سختی کی، آپ نے تبلیغ فرمائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر دامن گیر ہوا، تو رب تعالی نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فیوچر کا منظر دکھا دیا کہ غزوہ بدر ہو رہا ہے، اور بدر میں جب آپ گئے تو رب تعالی نے ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، یہ جتنے بڑے بڑے کافر تھے، ان کے مرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دکھلا دیا اور جگہ بھی بتا دی. نبی کریم علیہ السلام اپنے احساس سے فرما رہے ہیں یہ جگہ یہاں ابو جہل گر کے مرے گا، یہاں جو ہے یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا. آپ نے سارے کفار جتنے مرنا تھا تمام کے نام لے کر آپ نے بتا دیا، یہاں فلاں کافر گرے گا، فلاں کافر گرے گا، یہاں فلاں کافر گرے گا. صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نشان لگایا جو کافر بھی مرا وہ اسی جگہ پہ مرا، ایک بالشت بھی ادھر ادھر نہیں ہوا. تو ایک تفسیر تو یہ ہے کہ رب تعالی نے فرمایا وما جعلنا الرؤیا التی ارینا کا، جو ہم نے آپ کو دکھا دیا وہ دکھلاوا جو تھا وہ لوگوں کے لیے آزمائش تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھا دیا گیا کہ بدر کے میدان میں ہمیں فتح ہوگی، بدر کے میدان میں یہ کافر ہمارے دشمن مارے جائیں گے. ایک تو یہ معنی ہے. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ مکہ کے لوگ جو آپ کو ڈراتے ہیں اور آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم آپ کو نکال دیں گے، فرمایا محبوب یہ آپ کو دھمکاتے ہیں، یہ مکہ تو فتح ہونے والا ہے، مکہ فتح ہونے والا ہے. سورہ فتح میں اگر آپ اس کی تفسیر پڑھیں تو اس میں یہ واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تھے آپ کو خواب آیا، خواب آیا کہ ہم اپنے تمام صحابہ کے ساتھ بڑے امن و امان کے ساتھ ہم مکہ گئے ہیں عمرے کے لیے، اور ہمیں بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی رکاوٹ کے سارے صحابہ نے میرے ساتھ عمرہ کیا ہے، اور عمرہ کر کے ہم خیر و عافیت کے ساتھ مکہ معظمہ سے واپس مدینہ منورہ آ گئے. اور یہ وہ دن تھے جب مسلمانوں کا مکے کی طرف جانا بڑا مشکل تھا، کیونکہ ہجرت فرما کر حضور اور صحابہ جو ہے مدینہ پاک گئے تھے، کافر آئے دن حملے کرتے تھے، کوئی چانس نہیں تھا مکہ پاک میں جانے کا. لوگ مکے کی زیارت کو اور کعبۃ اللہ کی زیارت کو اور عمرہ کرنے کو ترستے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب دیکھا تو آپ نے جب بیان فرمایا صبح مسجد نبوی شریف میں، فرمایا کہ مجھے خواب آیا ہے، ہم سینکڑوں صحابہ کے ساتھ گئے ہیں، بڑے امن کے ساتھ ہم مکے میں داخل ہوئے ہیں، عمرہ کیا ہے، واپس آ گئے بغیر کسی جھجک کے. تو صحابہ کو آپ نے ٹائم فریم نہیں دیا کہ کب کا یہ واقعہ. صحابہ نے سمجھا کہ حضور کو خواب آیا ہے تو یہ اسی سال ہم جائیں گے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کو ٹائم فریم نہیں دیا، حضور نے اعلان کر دیا کہ ہم عمرے کو جا رہے ہیں. تو گاؤں سے، شہروں سے بے شمار صحابہ، تقریباً 1500 کے قریب صحابہ جمع ہو گئے عمرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے 6 ہجری میں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب سنایا اور صحابہ 1500 صحابہ جمع ہو گئے تو 1500 صحابہ کا لشکر لے کر حضور عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ نے اس لیے گاؤں سے بھی لوگوں کو بلا لیا کہ ہو سکتا ہے کفار ہمارے لیے مزاحمت بنے، لڑائی کا سبب پیدا ہو جائے. تو ہم عمرے پہ جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ جمعیت لوگوں کی ہونی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کو لے کر جب مکہ معظمہ سے 3 میل دور حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، جس کا آدھا حصہ حرم میں ہے اور آدھا حل میں ہے، جب وہاں پہنچے تو وہاں کفار نے آدمی بھیج کر آپ کو روک دیا، کہا کہ آپ یہاں نہیں آ سکتے، آپ عمرہ نہیں کر سکتے، اس سال مکے کے اندر نہیں آ سکتے. اب صحابہ نے احرام باندھے ہوئے، جب صحابہ نے احرام باندھے، صحابہ کو تو یہ خواب سنایا گیا تھا کہ بغیر تم کسی بات کے عمرہ کر کے اور جو ہے عمرہ کرنے کے بعد سر مڑا کر پورے عمرے کی جو ہے مکمل کر کے آپ واپس آؤ گے, کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے. اب صحابہ کو روک دیا گیا تو فرمایا کہ یہ جو خواب ہے محبوب ہم نے آپ کو دکھایا تھا یہ لوگوں کے لیے آزمائش بن گیا. آپ نے جلدی کی, آپ 6 کو چلے گئے. اگر آپ 1 سال اور انتظار فرماتے تو 7 کو کوئی رکاوٹ آپ کے لیے نہ بنتی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل حکمت سے خالی نہیں ہے. جب آپ گئے, وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ جو ہے وہ بڑا لمبا ہے, بڑی تفصیل اس میں ہے کہ جس میں کفار کی طرف سے ثالث آئے جنہوں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھو, بسمک اللہم لکھو, محمد الرسول اللہ نہیں لکھو, محمد بن عبداللہ لکھو. جنہوں نے کہا معاہدہ بنایا جس کی 10 شکیں تھیں, جس میں ایک شک یہ تھی کہ 10 سال تک جو ہے یہ معاہدہ رہے گا, 10 سال کے بعد اس معاہدے کی کوئی اہمیت نہیں ہوئے گی, 10 سال سے پہلے جو خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف جو ہے تاوان ہوگا, یا جو بھی شرائط تھی اس کے خلاف ہوگی. ان 10 شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر تمہارے پاس جاتا ہے تو تم واپس کرو گے, اور کوئی شخص اگر کافر ہو کر اسلام چھوڑ کر ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. عجیب قسم کی شکے تھی. اس سال تم بغیر عمرہ کیے واپس چلے جاؤ, اور اگلے سال بغیر ہتھیاروں کے تم آؤ اور آ کر عمرہ کرو, اور ہم مکہ چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے, تم عمرہ کر کے 3 دن رہنے کے بعد تم واپس چلے جاؤ. صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ان سے ڈرنے والے, ہم اس سال کیوں بغیر عمرے کے چلے جائیں, ہم جو ہے ان کی بات کیوں مانے, کیا ہم کوئی کمزور ہیں, کیا ہم کوئی کمزور ہیں کہ جو آدمی مسلمان ہو جائے وہ ہم واپس کر دیں اور جو کافر ہو جائے اس کو واپس نہ لیں ہم, یہ ساری ہمارے خلاف معاہدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا, فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں میں اللہ کا رسول ہوں, جو میں کہتا ہوں وہ صحیح ہے. تو فرمایا کہ یہ جو خواب ہم نے دکھایا تھا یہ لوگوں کے لیے بڑی آزمائش تھی. بڑے بڑے صحابہ پریشان تھے. حضرت عمر فاروق غصے کی حالت میں حضور کے پاس آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ معاہدہ کو ٹھیک ہے کہ جو شخص مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے ہم اس کو واپس کر دیں, اور ہمارے مسلمانوں میں کوئی آدمی اسلام چھوڑ کر ان کے پاس چلا جائے تو وہ اس کو واپس نہ کرے, کیا ہم کمزور ہیں, کیا ہمارے پاس لڑنے کی طاقت نہیں ہے؟ جب آپ نے حضرت عمر فاروق نے ایسی باتیں کی تو آپ نے فرمایا اے عمر تمہیں پتہ نہیں میں اللہ کا رسول ہوں. بس اتنا کہا حضرت عمر فاروق خاموش ہو گئے. حضرت غصہ بھی مکمل نہیں ہوا, گئے ابو بکر صدیق کے پاس, اے ابو بکر یہ کیا دیکھ رہے ہیں ہم, وہی باتیں دہرائیں. ابو بکر کسی اور جگہ تھے, انہوں نے حضور کی باتیں نہیں سنی, لیکن ابو بکر کا ایمان دیکھو, ان کی استقامت دیکھو, ان کا حوصلہ دیکھو. انہوں نے جب عمر کی باتیں سنی تو کہا اے عمر تمہیں پتہ نہیں وہ اللہ کے رسول ہے, وہی لفظ وہ اللہ کے. یہ فرق تھا حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق میں. تو بات کیا ہے, ایک تو یہ کہ آپ کو بدر کا موقع دکھا دیا گیا, اے محبوب ڈرتے کیوں ہو, یہ سارے کافر مارے جائیں گے. دوسرا آپ کو فتح مکہ کا دکھا دیا گیا کہ یہ مکہ فتح ہو جائے گا. صلح حدیبیہ اور عمرے کے لیے آپ کا جانا یہ خواب میں دکھا دیا گیا, اور وہ آپ 6 کو چلے گئے, پھر آپ دوسرے سال 7 کو گئے. جب یہ آیت نازل ہوئی لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام, اللہ نے تمہارے خواب کو سچ کر دکھایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, تم مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے. اور آپ گئے, 7 کو آپ نے عمرہ کیا. یہ دوسرا ہے. تیسرا, اس رویا سے مراد کیا ہے؟ خواب نہیں ہے. اس خواب سے مراد, یہ رویا سے مراد خواب نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے محبوب جو ہم نے آپ کو شب معراج, جو ہم نے آپ کو معراج کا سفر کرایا, آپ بیت المقدس میں گئے, آپ آسمانوں کی سیر آپ نے کی, 7 آسمانوں پر گئے, عرش و کرسی کی سیر کی, لو محفوظ کی سیر کی, ہم نے لامکاں کی سیر کی, فرشتوں کو دیکھا, جنت اور دوزخ کو دیکھا. یہ جو آپ نے تھوڑی سی دیر میں یہ واقعہ جو معراج ہے یہ پورا سفر طے کیا اور اپنی جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا, یہ واقعہ معراج ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دی. کیونکہ بہت سارے کافر اس کو نہیں مانتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج تھوڑی سی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے ہو کر آ جائیں, تھوڑی سی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سات آسمانوں سے ہو کر آ جائیں, تھوڑی سی دیر میں آپ جنت اور دوزخ کی سیر کر کے آ جائیں, آپ تھوڑی سی سیر دیر میں آپ لامکان سے ہو کر آ جائیں جہاں فرشتوں کی پہنچ نہ ہو. فرمایا اس رویا کو, اس واقعے کو ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنایا. اس لیے وہ لوگ جن کے ایمان کمزور تھے وہ ایمان سے پھر گئے, اور جو صدیق اکبر اور دیگر صحابہ تھے ان کے ایمان مضبوط ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے محبوب علیہ السلام و اسلام کو کتنا بلند مقام عطا فرمایا. فرمایا کہ یہ رویہ جو تھا اس کو ہم نے آپ کے لیے آزمائش بنایا. ایک بات اور رویہ رویا سمرا, بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فطرۃ للناس, اے محبوب جو ہم نے آپ کو چیز دکھائی تھی وہ دکھانا وہ لوگوں کے لیے فتنہ اور آزمائش تھا. بعض مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بنی امیہ کے بادشاہ دکھائے گئے جو خلافت راشدہ کے بعد اسلامی خلیفے اور بادشاہ بنے. نبی کریم علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو آپ پریشان ہو گئے, اور آپ نے صبح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی سے حدیث مروی ہے, اسی طرح ابن جریر نے بھی اس حدیث کو نقل کیا اپنی تفسیر میں اگرچہ وہ منقطع ہے, کہ حضور علیہ السلام والسلام نے فرمایا مجھے حکم بن آس کی اولاد کو خواب میں دکھایا گیا ہے کہ وہ میرے ممبر پر بندروں کی طرح ناچ رہے ہیں. یعنی ایک آتا ہے ایک جاتا ہے, ایک آتا ہے ایک جاتا ہے, ایک آتا ہے ایک جاتا ہے, حکم بن آس کی اولاد. اور آپ پریشان ہو گئے کہ میرے ممبر پر حکم بن آس کی اولاد اس طرح آ جا رہی ہے میرے وصال کے بعد, یعنی میرے خلافت کے بعد, خلفاء راشدین کے بعد. آپ اس خواب کو دیکھ کر پریشان ہو گئے, یہاں تک کہ آپ اس کے بعد بوقت وصال تک آپ مسکرائے نہیں, اتنی آپ کو اس کی پریشانی لگی. تو اللہ تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا, ہاں جی, اور ساتھ جو ہے یہ تسلی دی کہ یہ دنیا کی چیز ہے جو ان کو ملے گی جس کی وہ سزا بھی پا لیں گے. تو اس سے مراد کیا, حکم بن آس کی اولاد. احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وصال سے پہلے تین قبیلوں کا ذکر کیا جن پر آپ خوش نہیں تھے, جن سے اسلام کو نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا. ایک بنی حنیف, قبیلہ بنی حنیف جس سے مسلمہ قصاب ہوا ہے, جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, آپ نے اس کا نام لیا ہے بنی حنیفہ. اور ایک قبیلہ بنی سقیف جس سے حجاج بن یوسف اور جو ہے مختار ثقفی یہ پیدا ہوئے, اور ایک قبیلہ بنو امیہ جس سے یزید, مروان بن حکم اور اس کی اولاد وغیرہ ہوئی ہے. ان تین قبیلوں کا ذکر آپ نے احادیث میں فرمایا ہے. شیخ عبداللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان تین قبیلوں کا ذکر کیا. اب یہ تینوں قبیلے جو ہیں یہ ایسے ہیں کہ قبیلہ بنی حنفیہ دیکھو اس میں کتنا نقصان پہنچا, یعنی جب مسلمہ قذاب نے اعلان نبوت کیا, حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے خلاف جہاد کیا, تو 1100 کے قریب صحابہ شہید ہوئے اس ایک لڑائی میں, 1100 کے قریب. آپ بدر دیکھ لیں, بدر میں بالکل تھوڑے مسلمان شہید ہوئے, یعنی 100 بھی نہیں شہید ہوا. اور غزوہ احد دیکھیں, اس میں بھی 100 سے کم شہید ہوئے, 70 شہید ہوئے. دیگر غزوں میں دیکھیں, سو تک بھی مسلمانوں کی تعداد نہیں جا رہی، لیکن جب بنی حنیفہ کے ساتھ مسلمہ کذاب کے ساتھ صحابہ کی لڑائی ہوتی ہے تو 1000 کے قریب 1100 کے قریب صحابہ شہید ہوتے ہیں، جن میں 700 تو صرف حافظ قرآن ہے جو صحابہ شہید ہوئے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی حنفیہ جو قبیلہ ہے اس کو آپ نے فرمایا کہ یہ قبیلہ ٹھیک نہیں ہے جس سے مسلمہ کذاب ہوتا ہے. پھر مختار سقفی کا قبیلہ بنی سقیف جس سے حجاج بن یوسف جیسا ظالم انسان پیدا ہوتا ہے، جس نے 120,000 بے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا. جو مجرم تھے وہ اس کے علاوہ ہے، جو لڑائیوں میں شہید ہوئے یا قتل ہوئے وہ اس کے علاوہ ہے. یہ 120,000 وہ لوگ ہیں جو بے گناہ قتل ہوئے، حجاج بن یوسف. اور یہ ظالم مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا تھا، ہر رات کو 300 نفل پڑا کرتا تھا. کین یو بلیو کہ ہر رات 300 نفل پڑھ دیں؟ غیرت مند اتنا کہ جب ہندوستان سے مسلمان عورتوں کو راجا داہر نے پکڑا تو ایک عورت کی فریاد پر اس نے محمد بن قاسم کو عراق سے بھیجا، اور اس حجاج کے دور میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا اور گنگا دریا پر اسلام کا پرچم لہرایا حضرت محمد بن قاسم نے، حجاج کا دور تھا. ظالم اتنا کہ اتنے لوگوں کو شہید کیا، خاص کر حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک تابعی تھے، ایسے نیک ولی اللہ کہ شیر جن کا پہرا دیتے تھے کتوں کی طرح ان کے سامنے آگے پیچھے ہو کر ان کا پہرا دیتے، وہ جنگل میں رہتے تھے، سعید بن جبیر جن سے کوئی ڈر بھی نہیں تھا اس کو، حجاج بن یوسف کو، اور صرف ان کی شہرت سن کر حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کیا، سعید بن جبیر کو. یہ آخری قتل تھا اور کوئی اس کی دشمنی نہیں تھی. جب آپ بلائے گئے تو آپ نے اس کی ہر بات کو الٹ جواب دیا، کیونکہ آپ کو اس کے ڈر تو تھا نہیں. اور آخری بات جو آپ نے کی، سعید بن جبیر نے کہا کہ میرے بعد تو کسی کے اوپر مسلط نہیں ہو سکے گا. بس اس کے حضرت سعید بن جبیر کے قتل کرنے کی دیر تھی کہ پھر اس کا جو ہے نا دماغی توازن ٹھیک نہ رہا. جیسے ایک آدمی کو فکر لائق ہو جاتی ہے نا کہ میں نے یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے، اس کے بعد پھر اس کی حالت خراب ہو گئی، یہاں تک کہ جب اس نے ایک نجومی کو بلایا اور کہا کہ دیکھ میرا کیا حال ہے، کون سا سردار سب سے پہلے مرنے والا ہے. پوچھا اس سے کہ سب سے پہلے اب کون سا سردار مرنے والا ہے، تو اس نے ایک سردار کا نام لیا نجوم کے حساب سے کہ یہ مرنے والا ہے. اس نے کہا وہ تو میں ہوں کہ میری ماں مجھے اس نام سے پکارا کرتی تھی. تو اس نے کہا اگر تو ہے تو پھر تو ہی ہے، جو میرا علم کہتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سردار سب سے پہلے مرنے والا ہے. اس کی ماں کہتا ہے پھر ہم اکیلے نہیں مریں گے، تمہیں بھی ساتھ لے کر جائیں گے. جو قبیلہ بنی سقیف سے کون تھا؟ حجاج بن یوسف. اسی طرح مختار سقفی وہ ہے جس نے امام علی مقام امام حسین کا بدلہ لیا اور 100,000 سے زیادہ عراقیوں کو کوفیوں کو اس نے مارا. جو بھی انوال تھا امام علی مقام کی شہادت میں سب کو مارا اس نے، لیکن وہ ظالم ان سب کو مارنے کے بعد اعلان نبوت کر گیا کہ میں نبی ہوں. اتنا اچھا کام کرنے کے بعد اپنے آپ کو اعلان نبوت کر کے وہ بھی ذلیل و خوار ہوا. یہ قبیلہ بنی سقیف ہے. اور تیسرا قبیلہ بنی امیہ جس سے حکم بن عاص کی اولاد مروان کے بارے میں آپ نے سنا یہ نہیں، مروان وہ شخص ہے جو حضرت امام سیدنا عثمان غنی کے قتل کا سبب بنا. مروان بن حکم بن عاص یہ حضرت عثمان غنی کا چچا زاد بھائی تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم کو نکال دیا تھا. حضرت عثمان کی سفارش پر پھر دوبارہ بلایا، لیکن یہ مروان اس نے چوری لیٹر لکھا مصر کے گورنر کو کہ جب محمد بن ابی بکر اور اس کے ساتھی پہنچے ان کو قتل کر دینا, اور وہ رکا پکڑا گیا رستے میں. جب اس قاصد سے پوچھا گیا تو کون ہے, کہتا ہے میں مروان کا غلام ہوں اور مجھے یہ سرکاری حکم ملا ہے. جب لیٹر کھول کر دیکھا گیا تو محمد بن ابی بکر جو گورنر بننے کے لیے جا رہے ہیں ان کے ساتھی, انہوں نے رکا دیکھا کہ ہمیں قتل کا حکم دیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو وہ وہیں سے واپس آ گئے. جب واپس آئے تو حضرت عثمان غنی سے پوچھا, حضرت علی کو اور دیگر صحابہ کو جمع کیا گیا. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے. یہ تو توقع بھی نہیں کی جا سکتی کہ حضرت عثمان غنی ایسا کام کرے. تو ان کا یہ مور آپ کی ہے, مور آپ کی ہے, کاغذ آپ کا ہے, غلام مروان کا ہے, آپ کا حکم لے کر جا رہا ہے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ میرا نہیں, آپ نے فرمایا مجھے علم نہیں, کہا یہ مروان کا ہے تو مروان ہمارے والے کرو. تو یہ مروان جو تھا یہ سبب بنا حضرت عثمان غنی کے شہید ہونے کا. پھر یہی مروان تھا جس نے یزید کو کہا کہ امام حسین اور عبداللہ بن زبیر, اے یزید جب یہ دونوں اکٹھے آپ کے پاس آ جائیں یا کسی بھی جگہ پہ آپ کے کسی گورنر کے کمرے میں جائیں فوراً ان کی گردنیں اڑا دو. یہ مروان یہ کہنے والا تھا. یہ مروان ہی تھا جس کا بیٹا اس کے بعد, مروان کے بعد عبد الملک بن مروان وہ خلیفہ بنا, اس کے بعد اس کا دوسرا بیٹا ولید, عبد الملک کا بیٹا ولید بنا, پھر سلیمان بنا, اس بعد عمر بن عبد العزیز بنے, اس کے بعد جو ہے یزید بن عبد الملک, پھر ہشام بن عبد الملک. یہ چار بیٹے اس کے یعنی پوتے اس کے مروان کے. مروان کا بیٹا عبد الملک بنا, عبد الملک کے پھر چار بیٹے یکے بعد دیگرے بادشاہ بنے, اور عبد الملک کا ایک داماد حضرت عمر بن عبد العزیز وہ بنے. یہ حکومت ان کے پاس رہی, اور ان کے دور میں انہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ میرے ممبر پر بندر ناچ رہے. کیونکہ عبد الملک کے دور میں ہجری 72 میں, عبد الملک کے دور میں کعبہ پر جو پتھر برسائے گئے جس سے غلاف کعبہ جلا, جس سے وہ دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہوا تھا اس کے سینگ جو تھے وہ کعبۃ اللہ پر تھے وہ جلے, کعبے کی دیواریں زخمی ہوئیں, غلاف جلا, لوگ شہید ہوئے. یہ کس کے دور میں ہوا ہے؟ یہ عبد الملک بن مروان کے دور میں ہوا. عبد الملک بن مروان نے کعبہ کے مقابلے میں بیت المقدس میں مسجد بنائی, اور وہ پتھر جو یعقوب علیہ السلام کا پتھر تھا اس کو حجر اسود کی نسبت سے وہاں نصب کیا, اور کوشش کی جیسے لوگ حج کرنے کے لیے کعبۃ اللہ میں آتے ہیں یہ سیریا میں لوگ جمع ہوں سال میں ایک مرتبہ. یہ اس نے کوشش کی کہ حج کی جگہ لوگ وہاں جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میرے ممبر پر بندر ناچ رہے ہیں, کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے, یہ ان کی وجہ سے. اور ان کی جو اولاد تھی ولید, عبد الملک, یہ ایسے تھے. حجاج بن یوسف یہ گورنر تھا اس دور میں جس میں یہ ظلم و ستم ہوا ہے. ایک ان میں اگر تھے تو حضرت عمر بن عبد العزیز جو تھے, یہ جس کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے, یہ ایک شخص تھا جو صحیح خلیفہ راشد تھا. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز یہ مروان کے جو بیٹا تھا عبد العزیز جو مصر کے گورنر تھے ان کا بیٹا تھا حضرت عمر بن عبد العزیز. تو مروان کا پوتا تھا, عبد الملک کے داماد تھے, اور اتنی پاور کہ خود بھی گورنر اور باپ بھی مصر کا گورنر, اور جو ہے دادا وہ بھی خلیفہ مروان, اور چار چاچے یکے بعد دیگر خلیفہ بنے، اور ان چار بھائیوں کی ایک بہن فاطمہ جو عبد الملک کی بیٹی، وہ وائف، خود بھی گورنر، باپ بھی گورنر، دادا بھی خلیفہ، چار جو ہے یعنی فادر ان لا بھی خلیفہ اور اس کے چار بھائی خلیفہ، تو کتنا پاورفل شخص ہوگا. لیکن جب گورنر بنے تو کہا اپنی بیوی کو اور بچوں کو کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو کچھ سامان، جو کچھ مال تمہارے جہیز میں تمہارے بھائیوں نے لوٹ کر تمہیں دیا ہے، باپ نے لوٹ کر دیا ہے، بیت المال میں جمع کرا دو، بھوکے ننگے غربت کی حالت میں میرے ساتھ رہنا پسند کرو تو تم میری رشتہ دار یا اولاد یا بیوی ہو، اور اگر تم اس حرام مال کو اپنے پاس رکھو گے میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بچے رو پڑے، بیوی رو پڑی، کہنے لگی اے سرتاج ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، سب اٹھا کر بیت المال میں اس فاطمہ نے رکھ دیا. اور پھر دو درم، ایک درم چار آنے کا ہوتا ہے، دو درم روزانہ عمر بن عبدالعزیز کا ڈیلی کا خرچہ تھا جو بیت المال سے آتا تھا، جس میں آپ ہمیشہ فرش پر بیٹھتے تھے. لوگوں نے کہا حضرت آپ تخت پر بیٹھے، فرمایا نہیں، فرش پر بیٹھ کر آپ نے زندگی گزاری. دو درم اٹھنی جو ہے، ایک اٹھنی پورے گھر کے خرچے کے لیے آپ نے دی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ. تو کیوں نہ ان کو کہا جائے کہ یہ خلیفہ راشد ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت عاصم ان کی اولاد سے ہیں، اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے وہ صاحبزادے ہیں جن کا نکاح حضرت عمر نے اس دودھ بیچنے والی لڑکی سے کیا تھا. کہ آپ رات کو گشت کیا کرتے تھے، گشت کرتے اور لوگوں کی باتیں سنتے، کہ لوگ ڈرتے ہوئے مجھے تو شکایت نہیں کرتے، ہو سکتا ہے کسی کے ظلم و ستم کی، کسی مظلوم کی، کسی مجبور کی آہ میں سنوں اور میں اپنی قوم سے اس تکلیف کو دور کر سکوں. تو ایک جگہ کان لگایا، ماں بیٹی جھگڑ رہی ہیں، ماں کہتی ہے دودھ میں پانی ڈال بیچنے کے لیے، بیٹی کہتی ہے امی خلیفہ کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی ڈال کر نہ بیچو کیونکہ یہ حرام ہے، حرام کی کمائی ہے. ماں کہتی ہے خلیفہ کو دیکھ رہا ہے، بیٹی کہتی ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے جس نے عمر جیسے کو ہمارا خلیفہ بنایا ہے. آپ نے اس گھر پر نشان لگا دیا اور صبح کو سپاہی بھیجے کہ جا کر ان ماں بیٹی کو لے کے آؤ. تو ماں بیٹی کو دربار میں پیش کیا گیا، رات کا پورا واقعہ سنا، اور تو پھر آپ اپنے بیٹے عاصم کے لیے اس لڑکی کا رشتہ مانگتے. تو اس لڑکی کے رشتے کی اس نیک بچی کی برکت تھی کہ اس کی اولاد سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوتے. عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے اور اس کی وجہ سے جو ہے اسلام کا نام روشن ہوا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت راشدہ کا نظام قائم کیا. باغ فدق جو بنی امیہ نے چھین لیا تھا اس کو واپس کیا، اس کو واپس کیا. جو شخص امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تبرہ بولتا تھا ان کو سزا دی، اور جو یزید کو امیر المومنین کہتا تھا اس کو 20 کوڑے مارے، حالانکہ خود بنی امیہ کے تھے. تو جس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا کہ میرے منبر پر بندر ناچ رہے ہیں، اس سے مراد حکم کی اولاد ہے، کہ مروان وہ خلیفہ بنا، اس کے بعد عبد الملک ان کا بیٹا خلیفہ بنا، اور عبد الملک جو ہے پھر اس کے چار بیٹے، پہلے ولید، پھر سلیمان، اور اس کے بعد جو ہے یزید بن عبد الملک، پھر ہشام بن عبد الملک، یہ چار خلیفے بنے، اور اس کے درمیان میں حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفہ بنے. سبحان اللہ. لیکن دیکھیں اللہ کی شان ہے، اتنی شان کے باوجود عبد الملک یعنی کتنی بڑی اس کی حکومت ہوگی، کتنی بڑی، کہ ولید کے دور میں جو عبد الملک کا دوسرا بھائی تھا اس کے دور میں یہ فرانس میں مسلمانوں کی حکومت آئی، اسپین سے ہوتی ہوئی فرانس کا کچھ حصہ مسلمانوں نے فتح کیا ولید کے دور میں، حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں فرانس فتح ہوا ہے، افریقہ فتح ہوا ہے، اور اب عبد الملک کا دور ہے، حج کے لیے آیا تو ظاہر ہے کہ جب بادشاہ آتا ہے تو لوگ رستے سے ہٹا دیتے ہیں لوگوں کو تاکہ پتہ چلے کہ بادشاہ سلامت آ رہا، جب آیا تو لوگوں نے رستہ نہیں دیا، باوجود فوجیوں کے ہٹانے کے لوگوں نے عبد الملک کو رستہ نہیں دیا، حرم شریف میں طواف کے لیے جگہ نہیں دی، تو روایت میں آتا ہے کہ اونچی جگہ بیٹھ گیا نظارہ کر رہا ہے کعبۃ اللہ کا، اتنے میں حضرت امام زین العابدین آتے ہیں، زین العابدین آئے اکیلے، آگے ایک خادم ہے، وہ کہتا ہے لوگوں امام آ گیا امام آ گیا، یہ کہنے کی دیر لوگ خود بخود رستہ دیتے جا رہے ہیں، عبد الملک کو پتا یہ کون ہے لیکن پوچھتا ہے یہ کون شخص ہے، عبد الملک کو یہ تو پتا کہ یہ کون شخص ہے لیکن شرمندگی مٹانے کے لیے پوچھتا ہے یہ کون ہے جس کے لیے لوگ خود بخود رستہ چھوڑ رہے ہیں، فرزدق شاعر بیٹھا تھا، اہل بیت کا بڑا عظیم شاعر ہے، فرزدق میں پھر شعر بڑی بڑی لمبی نظم ہے، وہ کہتا ہے عبد الملک تو پوچھتا ہے یہ کون ہے، یہ وہ ہے جس کو حجر اسود جانتا ہے،
سبحان اللہ،
یہ وہ ہے جس کو کعبے کے پتھر جانتے ہیں، یہ وہ ہے جس کو یہ حرم پورا جانتا ہے، یہ وہ ہے جس کو کعبے کا غلاف جانتا ہے، یہ وہ ہے جس کو رات اور دن جانتے ہیں، یہ وہ ہے جس کو سیاہی اور سفیدی جانتی ہے، یہ وہ ہے جس کو شمس و قمر جانتے ہیں۔ اس نے جب تعریف سنی تو اس کو جیل بھیج دیا، فرزدق کو جیل بھیج دیا کہ اہل بیت کی تعریف کرتا ہے، چونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ بنی امیہ کا اور بنی ہاشم کی آپس میں دشمنی مخالفت شروع سے آ رہی ہے، جیل بھیج دیا، اور جب فرزدق کو آزاد کیا گیا تو امام زین العابدین کی خدمت میں آئے وہ قصیدہ لے کر، امام زین العابدین نے ایک چادر اور 70,000 دینار اس کو دیے، ہدیہ دیے، تحفہ دیے، تو اس نے کہا حضرت چادر تو میں لے لیتا ہوں کہ میں اپنا کفن بناؤں گا، عقیدت یہ ہوتی ہے چادر تو میں لے لیتا ہوں کہ میں اس کو کفن بناؤں گا، لیکن میں نے نظم 70,000 دینار کے لیے نہیں لکھی، اپنے ایمان کے لیے لکھی ہے، واپس کر دی۔ آپ نے وہ 70,000 اس کو واپس کیے، کہا کہ اہل بیت جو چیز دے دیتے ہیں پھر وہ لیتے نہیں ہیں، یہ 70,000 آپ کا ہے اور یہ چادر جو ہے یہ آپ کے لیے اور آپ کا ایمان آپ کو سلامت ہو۔ تو اہل بیت اطہار کا دور تھا، وہ عبد الملک کے دور میں جو ہے امام زین العابدین کا زمانہ تھا، اہل بیت کی اس وقت جو ہے بے شک ان پر بڑے ظلم و ستم ہوئے لیکن لوگ اہل بیت اطہار سادات اکرام سے بڑی محبت کرتے تھے، حضرت کے صاحبزادی امام محمد باقر کا دور ہے، امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر کا، ابو بصیر حاضر ہوا اور کہا اے امام اہل بیت آپ کا بڑا مقام ہے، آپ اہل بیت رسول ہو، کیا آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہو، کیا آپ اندھے کو بینا کر سکتے ہو، کیا آپ کوڑی کو صحیح کر سکتے ہو، برس اور جسام والے جسم کو ٹھیک کر سکتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ابو بصیر اندھا تھا، آپ نے اس کی آنکھ پر ہاتھ رکھا، آنکھیں روشن ہو گئی، پھر دوبارہ ہاتھ رکھا، پھر اندھا ہو گیا، فرمایا ہم آنکھیں دے بھی سکتے ہیں ہم لے بھی سکتے ہیں، لیکن اے ابو بصیر اگر آنکھ لینا چاہتا ہے تو میں دے دیتا ہوں، اگر اندھا رہنا چاہتا ہے تو قیامت کے دن جنت ملے گی۔ اس نے کہا حضور مجھے جنت چاہیے، میں نبی نہ ہی ٹھیک ہوں، لوگ تو حضور کے بارے میں کہتے ہیں، میں حضور کی اولاد کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی یہ شان تھی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ فرماتا ہے جو ہم نے آپ کو چیز دکھائی، چاہے وہ بدر کا میدان ہو جہاں کافروں کا مرنا دکھایا گیا، یا فتح مکہ کا دن ہو کہ جس فتح مکہ فتح ہو جائے گا اور آپ عمرہ کریں گے، صلح حدیبیہ کا پورا واقعہ دکھایا، یا آپ کو معراج دکھایا، یا آپ کو بنی امیہ کا آپ کے ممبر پر ناچتے ہوئے دکھایا، یہ چاروں چیزیں یہاں مراد علماء نے کہا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ یہاں سے مراد واقعہ معراج ہے، کہ معراج میں جو کچھ ہم نے دکھایا ہے محبوب علیہ السلام، وہ لوگوں کے لیے فتنہ اور آزمائش ہے. جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی دیکھا ہو، یہ بھی دیکھا ہو، یہ بھی دیکھا، یہی تو آزمائش ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا دیدار ہوا، لوگ انکار کرتے ہیں، یہی تو آزمائش ہے. جب رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عالم ما کان و ما یکون کا علم دیا، ساتوں آسمانوں، سات زمینوں اور اب دنیا اور آخرت کا علم عطا فرمایا، لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہوا، یہی تو آزمائش ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ نہیں دکھایا گیا. یعنی ایک یہ بھی روایت آتی ہے جب حضور علیہ السلام گئے اور رف رف رک گیا تو حضرت غوث پاک کی روح وہاں پہنچی، وہ آپ کو لے گئی. لوگ اس کا انکار کرتے، حالانکہ یہ حدیث پاک جو ہے اس میں امام بیہقی نے دلائل النبوت میں حدیث لکھی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب ہم بیت المعمور میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں دو میری امت کے دو قسم کے لوگ آئے، ایک سفید لباس والے، ایک میلے لباس والے. حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگ وہاں آئے شب معراج، میرے سامنے پیش کیے گئے، سفید لباس والے یعنی جو میری امت کے نیک ترین لوگ تھے وہ، اور میلے لباس والے جو میری امت کے گناہگار تھے، وہ بھی وہاں پہنچے حضور کے ساتھ. فرمایا جو میری امت کے سفید لباس والے لوگ تھے یعنی اولیاء، صحابہ، تابعین، غوث، کتب، اقطاب، ولی اللہ، یہ میرے ساتھ بیت المعمور میں انہوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی. لیکن جو میلے لباس والے تھے ان کو بیت المعمور کے اندر نہیں جانے دیا. تو جب میں اور آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المعمور میں تھے اور غوث پاک آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے، تو انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ امام بیہقی نے دلائل النبوت میں حدیث کو نقل کیا اور دیگر محدثین نے نقل کیا. فرمایا یہ جو واقعہ معراج ہے یہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے. لوگ اس کا انکار کر کے، اسلام کا انکار کرتے ہیں، حضور کے معجزے کا انکار کرتے ہیں. فرمایا یہ تو ہم نے یہ رویا، یہ واقعہ معراج، یہ ہم نے آزمائش بنایا لوگوں کے لیے، اے محبوب جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا. ایک یہ آزمائش ہے، اور دوسرا فرمایا وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، وہ درخت جس پر رب نے لعنت کی ہے وہ بھی ہم نے آزمائش بنائی لوگوں کے لیے. وہ درخت کون سا ہے؟ وہ زکوم، تھور، تھور کا درخت جو ہے یہ، اس کو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دوزخیوں کا درخت ہے. قیامت کے دن دوزخی لوگ جو کافر لوگ ہیں یہ اس یہ پھل کھائیں گے اور یہ کڑوا ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس کا تھوڑا سا حصہ دنیا میں آ جائے تو پوری دنیا کا مزہ کرکرا ہو جائے اور کڑواہٹ پیدا ہو جائے. یہ ایسا درخت ہے جس کی جڑ جو ہے وہ جہنم کے نچلے طبقے سے نکلتی ہے، اور قیامت کے دن اس زکوم کے درخت کو جہنمی کھائیں گے. تو اس کو ملعون کہا گیا. ملعون کی کئی وجہ ہے. ملعون یا تو اس لیے کہا گیا کہ اس کو قیامت کے دن لانتی کھائیں گے، یعنی کافر کھائیں گے نا، تو ملعون کھانے والا جو ہے اس کی وجہ سے درخت کو ملعون کہا گیا. دوسری وجہ یہ کہ یہ عرب جو ہے ہر اس چیز کو جو ناپسندیدہ ہو اس کو ملعون کہتے ہیں، اس لیے قرآن نے زکوم کو ملعون کہا. تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ بہت کڑوا اور اس طرح کے درخت ہے اس لیے بھی اس کو ملعون کہا گیا. قرآن میں اس کی مذمت کی گئی اس لیے اس کو ملعون کہا گیا. ہاں جی، اور جو ہے اس میں چونکہ اچھی صفات نہیں ہے اس لیے اس کو ملعون کہا. یہ تھور کا درخت، زکوم جس کو بولتے ہیں. تو یہ بھی امتحان تھا. یہ کیسے امتحان تھا؟ کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ جہنم میں زکوم جو ہے یہ دوزخیوں کا کھانا ہوگا، تو ابو جہل کہنے لگا اور دیکھو یار تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جہنم میں آگ اتنی سخت ہے کہ پتھر جو ہے وہ بھی ابل جائیں گے، پتھر جو ہیں وہ بھی موم بن جائیں گے اس کی گرمی کی وجہ سے. اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جہنم کے اندر درخت ہے، اور جب آگ اتنی سخت ہے جو پتھروں کو کھا جائے گی تو درخت کیسے رہے گا؟ یہ دیکھو کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں بارے میں. اور پھر کہتا ہے کہ ہمیں ایک بات پتا ہے کہ زکوم کیا ہے. وہ بولتا ہے کہ زکوم جو ہے نا، جو مدینہ پاک کی کھجور ہے نا اجوا، اس کو مکھن کے ساتھ کھاؤ تو یہ زکوم ہے. وہ ظالم کہتا ہے کہ مدینہ پاک کی کھجور جو اجوا کھجور ہے، اس کو مکھن کے ساتھ کھاؤ تو یہ زکوم ہے، اس کو کھاؤ تو. ہمیں تو وہ جو ہے زکوم وہ پسند ہے. تو رب تعالیٰ نے صحت کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ ابو جہل اور جو ساتھی اس کے ہیں، قیامت کے دن وہ اس درخت ملونا کو، جس کی جڑ جو ہے جہنم کے نچلے طبقے سے نکلے گی، اس درخت کو کھائیں گے. اور فرمایا وانو خوفہم فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، ہم جو یہ وعیدیں نازل کرتے ہیں، یہ سخت سخت آیات اور احکام نازل کرتے ہیں، نازل تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ان کو پڑھ کر عقل کے ناخن لیں، لوگ پڑھ کر اسلام قبول کریں، توبہ کریں، گناہوں سے معافی مانگیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ کافر جو ہیں، ان پر جب ہم یہ آیتیں نازل کرتے ہیں، الا طغیانا کبیرا، ان کی سرکشی اور ان کی بیوقوفی اور زیادہ بڑھتی ہے، یہ اور زیادہ پکے کافر ہوتے ہیں. جیسے ابو جہل نے مذاق کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ زکوم کے درخت کو سن کر توبہ کرتا، ڈر جاتا، وہ کہتا ہے کہ یہ اجوا کی کھجور ہے جو مکھن کے ساتھ کھانے کے برابر ہے، اسی کو زکوم کہا. تو یہ تھا دو آیت کا ترجمہ اور تفسیر جو ہم نے عرض کیا. وقت جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہو گیا ہے، اور ابھی ہم نے اس کو بغیر تفصیل کے اس کو اسی مقام پر ہم نے ختم کیا ہے. ورنہ ہسٹری جو تھی بنی امیہ کی، میرا دل تھا کہ میں اس کو تھوڑا بیان کرتا، لیکن بہرحال انشاءاللہ پھر کبھی اس کو عرض کریں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن مجید سمجھنے کی اور اس کو پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی جل شانہ ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نصیب فرمائے، اہل بیت اطہار کی غلامی نصیب فرمائے، اور ہر برائی سے محفوظ فرمائے. قرآن مجید پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور اس پر عمل کی، اور اس کی تبلیغ کرنے کی، اور اس کی ارشادات کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، بارک وسلم علیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ونفوض امورنا الى الله والله بصير بالعباد. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. صلى الله على حبيبنا شفينا محمد وعلى اله وصحبه امين اجمعين برحمتك يا رب.